لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. وآله وأهل بيته وعترته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين، سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين، الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر. اللهم عجل فرجه وقرب زمانه وكثر أنصاره وأحلق أعداءه، ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. آج کی رات ایام عزا اور 1433 ہجری کے اس ماہ محرم کی پہلی شب جمعہ، اور ہر شب جمعہ، چاہے وہ پہلی ہو چاہے وہ آخری ہو چاہے وہ درمیانی ہو، اگر اسلامی سال میں 49 یا 50 شب جمعہ آتی ہیں تو ہر شب جمعہ چند خاص احکامات ایسے ہیں جنہیں ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا ہے، جن میں سے ایک موت کو یاد کرنا، ایک دعا، اور ایک زمانے کے امام کے ظہور کے لیے اتنا تیار ہونا ہے کہ جیسے کل صبح امام آ رہے ہیں. اگرچہ میں نے پہلی مجلس میں بھی ایک جملہ عرض کیا تھا، اور فی الحال ابھی تک یہ ذہن میں ہے کہ میرا وعدہ تھا کہ آئندہ کسی مجلس میں بھی اس کی تفصیل آئے گی، کہ توقید جائز نہیں، یعنی ظہور امام کی کوئی یقینی تاریخ بتا کے دینا. لیکن جیسا کہ کل آپ نماز جمعہ کے بعد یا نماز ظہر کے بعد جہاں بھی ہوں گے، زمانے کے امام کی وہ خصوصی زیارت صلا نہیں ہے، کوئی حاجت نہیں ہے، کوئی دعا نہیں ہے، اس دن آپ کو کوئی ایسا کام ہی نہیں، ورنہ کون مومن ایسا ہے جو پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، حاجتوں سے، دعاؤں سے بے نیاز. یہ صرف ذات پروردگار کی خاصیت ہے کہ ان اللہ لغنی عن العالمین، اللہ ہر ایک سے بے نیاز، چنانچہ ہر ایک محتاج تو ہے، لیکن صرف بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ فرض کیجئے کوئی آپ کے پاس زندگی میں پرابلم ہے ہی نہیں، اور نہ ہی آپ، اور آپ کو 100% یقین ہے کہ نہ کوئی پرابلم آئے گا کبھی، پھر جس امام کا دن ہے آغاز کریں اس امام کے نام سے، چاہے وہی دو لائنوں والی زیارت پڑھی جائے، بلکہ وہی پڑھنا چاہیے، کیونکہ مولا متقیان نے کس طرح سے اس مومن کو ڈانٹا تھا جو مسجد کوفہ جیسی فضیلت والی جگہ پر، اہم ترین مسجدوں میں سے ایک مسجد کوفہ، ثواب کے اعتبار سے مکی اور مدینے کی مسجد کے بعد مسجدوں میں مسجد کوفہ تھی، کتنے مصلے وہاں پر ہیں اور کتنی اس کی فضیلتیں، وہاں بیٹھ کے لمبی دعا پڑھ رہا ہے تو مولا نے اس کو ڈانٹ دی. یہی جملہ کہہ کے ڈانٹا کہ جو اللہ تمہاری لمبی لمبی دعا کو سن رہا ہے وہی اللہ چھوٹی دعا کو بھی سنا کرتا. کیا ضرورت ہے اتنی لمبی دعا مانگنے کی, مختصر دعا مانگو. یہ بھی لمبی لمبی بڑی بڑی دعائیں اسلام نے مخصوص موقع کے لیے رکھی. آج شب جمعہ ہے, دعا کی رات دعائیں کمیر پڑی, کل جمعہ کا دن ہے دعائیں نجمہ پڑی. لیکن ہر وقت اس کو اچھا نہیں سمجھا گیا, جس کی ایک وجہ میں بیان کر چکا ہوں. یعنی خالی ایک وجہ نہیں, کئی وجہ ہیں, لیکن میں ایک آ چکی کہ لمبی دعاؤں کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ آدمی کا کنسنٹریشن ختم ہو جاتا. دعا کے اندر الفاظ دعا سے زیادہ اہم ہے آپ کی توجہ. وہ منزل آ جاتی ہے کہ آدمی کو صفحے پلٹ کے دیکھنا پڑتا ہے اب کتنے پیج باقی ہیں اس دعا کے. اس سے بہتر ہے ایک جملے کی دعا مانگے لیکن پورے خلوص و توجہ کے ساتھ. بہت مختصر ایک جملہ اور کہہ دوں جس کی تفصیل کا آج موقع نہیں. شب قدر جیسی رات پورے سال میں کوئی نہیں, مگر مزدلفہ کی رات کے بارے میں لفظ آیا ہے کہ وہ شب قدر سے زیادہ افضل. ایک رات جو ہم اس مزدلفہ کے میدان میں گزارتے ہیں, جس کا بیان میری مجلس کے پہلے یا دوسرے دن آیا, شب قدر سے زیادہ افضل اس رات کو قرار دیا گیا, کیونکہ وہ ہر مومن کو ہر سال نہیں ملتی. عام لوگوں کے لیے شب قدر آپ دنیا کے کسی بھی خطے میں ہو آپ کو ہمیشہ ملے. اب مجھے نہیں پتا کہ نارتھ پول میں جو چھ مہینے کی رات ہوتی ہے وہ کتنی لمبی شب قدر ہو جائے گی, لیکن دنیا کے کسی علاقے میں آپ ہو, مزدلفہ کی رات صرف ان کو ملتی ہے جو حج پہ وہاں جائے. اس لیے اس کو اتنا ہائی لائٹ عام زندگی میں نہیں کیا جاتا, ورنہ ساری حدیثیں دیکھنے کے بعد فقط مزدلفہ کی رات ہے جس کے لیے یہ حدیث ملی ہے کہ شب قدر سے افضل. اس کے بعد اگلا اسٹیپ, اب ہم نے دیکھا کہ شب قدر سے زیادہ افضل رات, تو اس کے اعمال بھی اتنے ہی زیادہ ہوں. شب قدر کی کیفیت یہ ہے کہ اعمال, یعنی رات ختم ہو جاتی اعمال باقی رہ جاتے. ہر اعمال کرنے والے سے پوچھئے آخر میں پرابلم ہوتا ہے کہ کون سے عمل کو رکھا جائے اور کس کو چھوڑ دیا جائے. مجھے اب تک ایک آدمی ایسا نہیں ملا جس نے یہ کہا ہو کہ شب قدر کے جو اعمال اسلام میں ریکمینڈیڈ آئے میں نے سارے کے سارے کر لی. اب ناروے وغیرہ میں جاؤں تو شاید 22 گھنٹے کی رات ہو تو شاید وہاں موقع مل جائے, لیکن 14 گھنٹے تک کی رات جہاں ہوتی ہے کچھ اعمال کو آخر میں کٹ کرنا پڑتا, اور مزدلفہ شب قدر سے زیادہ افضل. تو وہاں کے تو پتہ نہیں کتنے اعمال, پتا چلا کہ 2 منٹ کی صرف 3 دعائیں بتائی گئی ہیں بس. ارے جو شب قدر سے زیادہ افضل رات ہے, اور وہ بدو عربی کا واقعہ ذہن میں آ جاتا. قرآن کریم میں ایک سورہ ہے بقرہ, گائے والا سورہ جو 2.5 پارے کا, اور ایک سورہ فیل ہے ہاتھی والا سورہ جو 4 لائنوں کا. اس کو پتہ ہی نہیں تھا. بہرحال ایک دن وہ اپنے صحرا سے نکل کے مسجد میں گیا, امام نے سورہ بقرہ شروع کیا, اب ختم ہوگا اب ختم ہوگا اب ختم ہوگا 2.5 پارے کا سورہ. کبھی اس ٹانگ پہ زور دے کبھی اس ٹانگ پہ زور دے, کھڑے کھڑے تھک گیا. جوتو کر کے سورہ بقرہ ختم ہوا, واپس آیا اپنے گھر. اگلے مہینے پھر اس مسجد میں پہنچا, امام نے سورہ فیل شروع کر دیا ہاتھی والا سورہ, وہیں سے نماز توڑا کے بھاگ. جب گائے کا سورہ 2.5 پارے کا تھا تو ہاتھی کا سورہ تو کم از کم 5 پارے کا ہونا چاہیے, اسے کیا پتا کہ 4 لائنوں کا سورہ. تو اب وہی ہمارے پاس بھی تصور, جب شب قدر کے 14 گھنٹے کے بھی اعمال کم لگتے ہیں تو جو اس سے بڑی رات ہے, اور ہم نے کتابیں ٹٹولی تو صرف 3 دعائیں 2-2 منٹ کی, وہ بھی ہم کو ملی. کیوں؟ اب دیکھیں یہ تو پورا تقریر کا انداز ہی آج کہیں اور جا رہا ہے, اس کو واپس آنا ہے بہت تیزی کے ساتھ. کیوں؟ کہا کہ مزدلفہ کے اندر اللہ یہ چاہتا ہے کہ بندہ مومن جو اس سے مانگے اپنے الفاظ میں مانگے. پوری رات دعا مانگو لیکن الفاظ تمہارے اپنے, سیدھے سادے ٹوٹے پھوٹے. ہم اپنے الفاظ کتنے ہی پورا سال محنت کر کے جائیں مزدلفہ کی تیاری کر کے کہ ان الفاظ میں دعا مانگنا, ہماری ساری زندگی کی تیاری بیکار ہے اس ایک جملے کے مقابلے میں جو امام معصوم نے ہم کو تعلیم دیا ہو. عرفات میں جو ہم دعا پڑھتے ہیں وہ امام کی تعلیم دی ہوئی دعا, مگر مزدلفہ میں اللہ یہی چاہتا. اور یہ جملہ خاص وجہ سے بھی کہہ رہا ہوں, تقریر کے شروع والی بات تقریر کے آخر میں دوبارہ آئی, کبھی اللہ یہ چاہتا. جیسے بہت چھوٹے بچے سے کھیلتے ہوئے کبھی آدمی کا دل چاہتا کہ یہ بچہ اپنی تتلا کر جو توتلی زبان ہے اسی کے اندر ہم سے بات کرے, اس میں زیادہ مزہ آتا. ایک منزل آ رہی ہے کہ اللہ, اب یہ لفظ اللہ کے لیے مناسب تو نہیں ہے, کہ اللہ کو مزہ آتا ہے کہ بندہ مومن اپنے الفاظ میں پورے خلوص سے مانگے, اس میں مزدلفہ کا میدان آ رہا. لیکن بات یہ ہو رہی تھی کہ مولا نے ڈانٹ دی, لمبی لمبی دعائیں تمہاری توجہ ہٹا لیتی, مختصر دعا پڑھو, ٹو دا پوائنٹ پڑھو, تاکہ جو خاص موقع ہیں اس وقت لمبی دعا پڑھنے کا مزہ آ جائے. روزانہ ہی اگر تم وہ لمبی دعا پڑھنے لگو گے تو شب جمعہ اور شب بدھ اور شب پیر میں کوئی فرق ہی نہ رہے گا. تو اب یہ جو ایک دعا کا اصول ہے کہ پوری توجہ چاہیے, جس کی وجہ سے اختصار, یہی وجہ کہ ہر دن ایک معصوم کا دن. اچھا اب ایک معصوم سے آپ کو دھوکہ ہو رہا ہوگا, آخر کے دن جو ہے وہ کوئی تین معصوم کا ہے, پھر کوئی چار کا ہے, وہ آپ دیکھ لیجئے گا. اور دو ہفتے بھی آپ اس کی پریکٹس کیجئے تو آپ کو زبانی یہ چند جملے زیارت کے یاد ہو جائیں گے. لیکن خلاصہ یہ ہے کہ مختصر دو, لمبی لمبی زیارت روزانہ بتائی جائے, آدمی آخر میں پڑھنا ہی چھوڑ دے گا. بہت ہی مختصر رکھا ہیومن سائیکولوجی کے اعتبار, لیکن بہرحال میرا ایک مشورہ کہ مسجد میں جا کے آپ اپنی جتنی دعائیں مانگتے ہیں 90% آٹھ امام کے وسیلے سے ہوتی ہیں. نعوذ باللہ, نہ آپ مولا کے رتبے کو کم کر رہے ہیں, نہ آقا حسین کی منزلت کو کم کر رہے ہیں. سامرہ جا کے آپ جتنی دعائیں مانگتے ہیں 80% آپ کی دسویں اور گیارہویں امام کے وسیلے سے ہوتی ہیں, جبکہ آپ رسول خدا کی فضیلت میں شک نہیں کر رہے. ساتویں امام کے روزے میں اعلی حاضر قیام. اسی طرح سے دنوں میں بھی اس بات کا خیال کیجیے. آپ جو کل کا دن ہے یہ زمانے کے امام کا دن, مگر اتنا یقینی ہونے کے باوجود کہ جمعہ ہے تو زمانے کے امام کا دن, اور اس طرح سے ہے کہ آخر کے جو تین ہیں منگل بدھ جمعرات, ہر دن میں دو دو تین تین معصوم جمع کر کے جمعے کو پھر خالی امام زمانہ کو رکھا, کسی اور معصوم کو ان کے ساتھ نہیں ملایا گیا. پھر بھی کہا گیا یہ مت کہنا یقین کے ساتھ کہ امام جمعے ہی کو آئیں. المتوقع توقع ہے. تو اب ذکر امام زمانہ بھی شب جمعہ کو لازم تھا, اور ساتھ میں یہ والا جو فتنہ آج کل بڑھتا جا رہا اس کی جانب بھی توجہ مبذول کرانا تھا کہ نہ تاریخ نہ دن بلکہ شاید. اب جو میں کہہ رہا ہوں یہ لفظ شاید ہے, شاید جگہ کے حوالے سے بھی روایت میں کہ تبدیلی ہو سکتی, دن میں تبدیلی ہو سکتی ہے, تاریخ میں تبدیلی ہو سکتی ہے, شاید ظہور کی جگہ میں بھی تبدیلی ہو سکتی. لیکن یہ جو ہے اس کے اوپر میں بہت ہی زیادہ شک کے عالم میں یہ بات میں کہہ رہا ہوں. پہلی دو باتیں تو روایتوں میں آئی, مگر یہ بات جو آ رہی تھی کہ جہاں یہ یقین ہو جائے کہ امام جمعہ ہی کو آئیں گے, یہ توقید کا پہلا اسٹیپ ہے جو آپ نے طے کیا. وہی اسلام نے روک دیا کہ اگر یہاں نہ روکا گیا تو آگے بڑھتے بڑھتے تم وہاں پہنچو گے جہاں امام کے ظہور کی تاریخ پر بھی تمہیں یقین آنے لگے. مگر ظہور امام کے حوالے سے جو بات مجھے عرض کرنا تھی وہ یہ کہ امام ظاہر جب بھی ہوں, غیبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام کا اور ہمارا کوئی رشتہ اور کنیکشن نہیں, ظاہر جب بھی ہوں, مگر غیبت میں بھی امام ہمارا اتنا ہی خیال کر رہے ہیں اور ایسی ہی ہماری کیئر ٹیکنگ کر رہے ہیں جیسے اپنے ظہور کے زمانے میں کرتے. تو آپ کی جتنی دعائیں جتنے پرابلم, شب جمعہ کا دوسرا پیغام ہے دعا, وہ سارے کے سارے امام تک جاتے ہیں اور امام کے ذریعے سے اللہ تک جاتے ہیں. تو اپنی دعاؤں کے اس وسیلے میں زمانے کے امام کو نہ بھولیے گا. اور اس کے حوالے سے ایک دو باتیں آگے آئیں گی, لیکن سب سے آخری بات زمانے کے امام کے بارے میں, اگر ہم نے اپنا یہ عقیدہ نہ رکھا تو پہلی بات تو یہ کہ ہم میں اور غیروں میں کوئی فرق نہیں رہے. آنے والے کا انتظار ساری دنیا کر رہی, کوئی نام لے کے, کوئی نام لے کے, کوئی نام لے, مگر ہم میں اور دوسروں میں فرق یہ ہے کہ دوسرے سمجھتے ہیں جب آئے گا تو ہمارا اس سے رشتہ بنے گا, اور ہمارے یہاں یہ ہے کہ ظاہر ہونے سے پہلے غیبت میں بھی امام کے لیے اتنی ہی خدمت انجام دو جو ظاہر ہونے کے بعد انجام دینا, اور اسی کا نام وہ ولایت ہے جسے ہم نے پورے طریقے سے سمجھائی. وہ ولایت کیا؟ جو روٹ کاز ہماری قوم کی ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے ولایت کو نہیں سمجھا، ولایت اور محبت کو مکس اپ کر دیا. ولایت آئے درود کی تشریح بھی ہے، اور یہ جو درود ہوتا ہے یہ ولایت کا اتنی اہمیت بتانے والا پیغام. اب تشریح کا وقت میرے پاس آج نہیں رہا، لیکن بہت ہی مختصر، قرآن کریم نے درود کی آیت میں خالی یہ نہیں کہا کہ صلو علیہ، ان پر درود بھیجو، بلکہ ساتھ میں یہ بھی کہا سلمو تسلیما. ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ کیا یہ ایک ہی چیز ہے؟ مرحوم آیت اللہ العظمیٰ آغائے تقی بہجت، دیکھیں ان کی مرجعیت والی جو شخصیت ہے وہ دب کے رہ گئی ان کی عرفانی شخصیت کے مقابلے میں. علم عرفان کے اتنے بڑے ماہر کہ آج کے زمانے میں ایک مثال بن کے رہ گئے. جہاں کہیں کسی کی سمجھ میں نہ آئے کہ علم عرفان کیا ہوتا ہے، سمجھانے کے لیے نہ صرف یہ کہ نام لیا جاتا ہے بلکہ ان کے واقعات اور اسینٹک واقعات. آغائے تقی بہجت یعنی دل تو چاہ رہا ہے کہ تھوڑا سا ان کا ذکر کرتا، لیکن چونکہ اب بڑی راتیں شروع ہو رہی ہیں جس میں غم کا بیان بھی زیادہ ہوگا، ماتم کا بھی زیادہ وقت دینا پڑے گا، شبی کی بھی زیارت کرنا ہے، تو مجلس مختصر رہیں گی. ایک چھوٹی سی بات، کیا گئے تقی بہجت اس دور میں علم عرفان کی سب سے بڑی مثال بن کے آئی، روحانیت کی اس عظیم ترین منزل پہ فائز تھے. جو ہماری قوم کے کچھ نا سمجھ امامت کے لیے بھی جس بات کے قائل نہیں. ایک ہمارے ہاں بھی کبھی کبھار یہ شور اٹھنے لگتا ہے نا، علم غیب تو خالی اللہ کے پاس ہے، امام کے پاس بھی علم غیب نہیں، ان کو کیا پتا کل کیا ہونے والا. کبھی ہمارے یہاں امام کے معجزات کے حوالے سے بھی شک اٹھنے لگتے ہیں نا، فلاں معجزہ عقل قبول نہیں کرتی. وہ تو امامت کی منزل ہے جہاں تک میں آج کی تقریر میں نہیں جا پاؤں گا. خود آگاہ تقریر بہ جائے. اچھا کل جن کے مصائب آپ نے سنے، حبیب ابن مظاہر، رشید حجری اور میثم تمار، یہ تین اصحاب امام کا ایک ایسا گروپ تھا جنہیں امام معصوم نے اس انداز سے علم غیب کی تعلیم دی تھی کہ حبیب کے بارے میں کم لیکن میثم تمار کے بارے میں زیادہ ہماری قوم میں ہر ایک کو معلوم. سولی پہ لٹک کے آنے والے زمانے کے قیامت تک کے حالات لکھوا رہے، تبھی تو آخر میں ان کی زبان پہ لگام دی گئی. اچھا زبان کاٹنے کا واقعہ میثم تمار کا شاید نہیں، وہ رشید حجری کا، لیکن چونکہ اردو زبان میں رشید حجری اتنے مشہور نہیں تو واقعات سارے میثم تمار کے نام سے آ گئے. دونوں ایک ساتھ مولا کے شاگرد تھے، دونوں کو مولا نے ایک ساتھ علم بلایا والمنایا دیا تھا، دونوں ایک ساتھ غیب کے حالات کو جانتے تھے، اور دونوں نے ایک ہی انداز سے بنو امیہ کے خلاف جہاد کیا، اور دونوں کو ایک ہی انداز سے کھجور کے درخت پہ سولی دی گئی. ایک کی زبان کاٹی گئی رشید، ایک کے منہ پہ لگام چڑھائی گئی میثم تمار. لیکن کیوں یہ زبان بھی کیوں کاٹی، یہ منہ پہ لگام بھی کیوں چڑھائی تھی؟ جب وہ غیب کے حالات لکھوا رہے تھے تو یہ تو غیر معصومین تک کے پاس علم آ جاتا ہے، اور لوگ آج کل ہمارے ایسے لوگ ہیں جو معصوم کے لیے بھی قائل نہیں. اور آج کے زمانے میں آئیے آغاہ تقی بہجت، ان کا ایک جملہ نقل کرنا ہے، واقعہ نہیں. فرماتے ہیں کہ جو ذکر خدا کیا جاتا قولی ذکر سے زیادہ اہم عملی اور فعلی ذکر ہوتا. ایک ہے آپ کہیں سبحان اللہ اپنی زبان سے، اور ایک ہے کہ آپ کا عمل بتائے کہ آپ اللہ کو واقعا پاک و پاکیزہ سمجھتے. ایک ہے اللہ اکبر آپ زبان سے کہیں، ایک ہے آپ کا عمل بتا رہا ہو کہ آپ اللہ کو اس کائنات میں سب سے بڑا سمجھتے. زبان پہ ہو اللہ اکبر، حالت یہ کہ امر بالمعروف میں ہر ایک سے ڈرے جا رہے ہیں، حالت یہ کہ خاندان کی ایک چھوٹی سی تقریب میں گناہ ہو رہے ہیں تو ہم اس کو نہیں روک پا رہے ہیں، اور زبان پہ سو دانے کی تصویر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. ارے اللہ تو تمہارے بھتیجے اور بھانجے سے بھی چھوٹا ہو گیا تمہارے گھر. ذکر قولی کے مقابلے میں ذکر عملی زیادہ اہم ہے، زیادہ فضیلت ہے، زیادہ فائدے. لیکن یہ بات میں نے اس لیے کہی کہ اسی طرح درود کی بھی دو قسمیں. ایک درود قولی ہے جو آپ زبان پہ لفظ لے کے آتے ہیں وہ بھی ضروری، اور ایک درود عملی ہے کہ آپ کا عمل بتائے کہ آپ درود کو ماننے والے ہیں. سلو علیہ ہے کہ زبان سے درود بھیجو، سلمو تسلیمہ ہے کہ اپنے عمل سے درود کو ثابت کرو. اور عمل سے درود کیا ثابت ہے؟ سورہ نساء کی آیت نمبر 64. آج نہ اس کی تلاوت کا وقت ہے نہ ترجمے، لیکن اس کی تشریح بعد میں ہوگی. صرف اکلو قرآن کہتا ہے کہ یہ اس وقت مومن بنیں گے جب یسلم تسلیما، تیرے ہر حکم کے سامنے سر جھکائیں اور اطاعت کریں. درود عملیہ اطاعت رسول. یہ عجیب بات ہے کہ زبان کے اوپر درود ہے، چہرے پہ داڑھی بھی نہیں، زبان پہ درود ہے، سر پہ اسکارف بھی نہیں. میں فقہی اعتبار سے مسائل نہیں بتا رہا ہوں. ہو سکتا ہے کہ آپ کسی مرجع سے پوچھیں کہ گھر کی تنہائی میں جہاں کوئی نامحرم دیکھنے والا نہ ہو، عورت اگر درود پڑے تو کیا سر پہ دوپٹہ ڈالنا ضروری؟ وہ کہیں گے نہیں، وہ تو خالی نماز ہے کہ تنہائی میں بھی پڑھی جائے تو سر کو جھپانا. لیکن بات اس کی نہیں، بات ہو رہی ہے درود عملی کے کہ نامحرم کے سامنے صحیح مسئلہ. زبان درود بھیج رہی ہے، اس کا اپنا ثواب ہے، وہ ثواب ختم نہیں ہوگا. لیکن قرآن نے دو چیزیں ملا کے کہی ہیں، صلو علیہ وسلم تسلیم. یہ جو دوسری چیز ہے کہ جو حکم رسول اور امام ہے اس کو آنکھیں بند کر کے مانو، یہ ہے ولایت. اور اس کی مزید تشریح کل ہوگی، لیکن پہلے آپ ایک مختصر سی بات سمجھ. ولایت کے حوالے سے ہمارے ہاں مجلسوں میں ایک نقطہ بہت پڑھا جاتا، اور بالکل صحیح، مگر میرے اعتبار سے وہ آدھا. اور وہ یہ ہے کہ ولایت کا اعلان جب آیا تو قرآن نے کیا کہا، اليوم اکملت لکم دینکم. آج جب من کنتو مولا کا اعلان کیا گیا، فہذا علی، مولا کا اعلان کیا گیا، آج دین کامل ہوا. علی کی ولایت کی اہمیت سمجھے. کلمہ توحید آ چکا ہے، دین نامکمل. کلمہ رسالت آ چکا ہے، دین نامکمل. نماز اور روزہ آ چکا ہے، دین نامکمل. قرآن نازل ہو چکا ہے، دین نامکمل. اسلام آ چکا ہے، دین نامکمل. مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ علی کی ولایت اس میں شامل نہ کی جائے. جس دن من کنتو مولا کا اعلان اسلام میں شامل ہوگا، تب جا کے قرآن کہے گا اکملت لکم دینکم. توحید، رسالت، توحید، رسالت، قرآن، اسلام، شریعت، ایمان، فروع دین، اصول دین، ان میں سے کوئی بھی اسلام کو مکمل نہیں کرتا. مکمل کرنے والی چیز علی کی ولایت کا اعلان. یہ آپ مجلسوں میں بہت کثرت سے سنتے ہیں، اور آپ کا ایمان ہے کہ یہ اتنا سنا ہوا جملہ سن کے بھی آپ نے نعرہ لگایا. لیکن اس کے ساتھ ایک بات اور بھی یاد رکھیے، کر کے اس بات کو آخر میں جا کے مجھے نامکمل چھوڑنا پڑے گا. اگر میں مکمل کرنے جاؤں گا تو ہماری قوم کا جو فتنہ اور فساد کا ماحول ہے اس میں میری بات لوگ سمجھ نہیں پائیں گے. لیکن جہاں تک مجھے آپ کو پہنچانا ہے وہاں تک پہنچے گا. یہ تو ہو گئی بات عقیدے کی حد تک کہ اصول دین نامکمل ہیں. دیکھیے جب اعلان غدیر ہوا تو توحید آ چکی. بچے سے پوچھے گا، یہ بھی سنڈے مدرسے میں یاد کر کے آیا اصول دین پانچ، پانچ میں سے چار آ چکے تھے پھر بھی دین نامکمل. یہ امامت ہے جس نے اصول دین کو مکمل کیا، اور خالی ایسا نہیں ہے، یہ ولایت ہے جس نے فروع دین کو بھی مکمل کیا. اسلام میں سب سے اہم عبادت ہے نماز. نماز، نماز ایک ایسی عبادت ہے جسے پڑھتے وقت یہ نہ سمجھیے کہ آپ کو کوئی زحمت میں ڈالا جا رہا، کوئی بوجھ ڈالا جا رہا، آپ کو کوئی محنت والا کام کرنا. نماز کا ایک مزہ ہوتا. دیکھیں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم پیزا کے مزے کے عادی، ہم ہیمبرگر کے مزے کے عادی، ہم فلاں بہت ہی مشہور چین کی کافی کے مزے کے عادی. پہلے تو میں نام بھی لے لیتا تھا، لوگوں نے کہا مولانا یہ بڑی بڑی کمپنیاں ہیں، بغیر ان سے آپ رائلٹی لیے ہوئے نام وام مت لیا کریں، آپ بلا وجہ اپنا نقصان کر رہے ہیں، تو چلیں خیر ٹھیک. فلاں ہے وہ آؤٹ لیٹ، وہاں کی کافی بہت اچھی. ہمیں پیزا کا مزہ آتا ہے، ہمیں کافی کا مزہ آتا ہے، ہمیں برگر کا مزہ آتا ہے. خالی ان چیزوں کا مزہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ مزہ تو تھوڑی دیر کے بعد ختم ہو جانے والا ہوتا ہے. نماز کا مزہ، اللہ اکبر کہنے کا مزہ. گھر کے یہ چیز پرسوں آئے گی تفصیل کے ساتھ، لیکن جملہ آج سن لی. جو کل واقعہ آپ نے سنا کہ گردن پر چھری چلی اور وہ تڑپ کے آ رہا، یہ جملہ آپ پرسوں پھر سنیں گے اور ساری زندگی سنا. جب آقا حسین نے قاسم سے پوچھا تھا کیف عندک الموت، موت کیسی ہے، تو یہ نہیں کہا تھا کہ چچا اللہ کے نام پہ میں مرنے کو تیار، دین کو بچانے کے لیے میں مرنے کو تیار، آپ کے مقصد کو بچانے کے لیے میں گلا کٹوانے کو تیار، یہ نہیں کہا تھا؟ احلا من الاصل کہا، یہ تھا شہد سے زیادہ مزیدار چیز ہے موت. ایک مزہ ہوتا ہے عبادتوں کا، ایک مزہ ہوتا ہے شہادت کا، ایک مزہ ہوتا ہے موت کا. ہم نے وہ مزہ، اب ممبر اور بڑی تاریخ غم کی بڑی راتیں، شاید جگر نے کہا تھا ہائے ظالم تو نے پی ہی نہیں، ہم جیسوں کو دیکھ کے کہا تھا کہ ممبر سے کہتے رہتے ہو شراب حرام ہے اور گناہ ہے، ہائے ظالم تو نے پی ہی نہیں. اچھا ہے کہ نہیں پی؟ لیکن خلاصہ یہ ہے کہ اس چیز کی میں ترغیب نہیں دے رہا ہوں، ادھر مت جائیے گا جگر کا شعر سن کر. آپ کو عمل جگر پہ نہیں کرنا، آپ کو عمل امام معصوم پہ کرنا، عبادتوں میں ایک مزہ. اور اگر صحیح معنوں میں آپ کو وہ ٹیسٹ آ جائے، وہ مزہ آ جائے، تو آپ مصلی پر اس طرح کھڑے ہوں گے کہ عشاء کے بعد جو اللہ اکبر کہیں گے تو فجر کے قریب ہی آپ کی پیشانی سجدے سے اٹھے گی. وہ بھی زبردستی اٹھانا پڑے گا کہ بھئی نماز مکمل کرو، اب فجر کا وقت آ گیا. تلاوت قرآن کا مزہ آ جائے، شہادت کا مزہ آ جائے. یہ روایت کا جملہ ہے کہ قرآن کی وہ آیت کب نازل ہو؟ خودکشی حرام. جب مدینے کے اندر جہاد شروع ہوئے، لوگوں کو شہادتوں کا مزہ آنے لگا، تو اب حالت یہ ہے کہ جہاں پہ شہید ہونے کا موقع نہیں ہے، وہاں بھی ایک آدمی جا کے اپنی گردن رکھ رہا ہے. اسلام نے کہا نہیں، وہ اپنی جگہ شہادت واجب ہے، لیکن جہاں شہادت کا موقع نہیں ہے اپنے آپ کو ہلاکت پہ نہ ڈالو. یہ ایک مزہ ہوتا موت. آج شب جمعہ موت کے بارے میں الٹی بات میں نے کہی، موت کا ایک مزہ. وہ مزہ آپ کو آ جائے تو مرنے کے لیے تڑپیں گے، مرنے کے لیے بے چین ہوں گے. لیکن بات ہو رہی ہے نماز کی، ہمیں اور آپ کو آج تک نماز کا مزہ پتہ ہی نہیں چلتا، تو جہاں نماز کی بات آتی ہے ہمارے چہرے اتر جاتے. یہ کیا مولانا نے ذکر چھیڑ دیا، کب تک نماز 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 کیے جائیں؟ صحیح معنوں میں اگر مولائیوں کا مجمع ہو تو وہاں لوگوں کو نماز پڑھنے کا حکم نہیں دینا پڑتا، وہاں نماز سے روکنے کی بات کرنا پڑتی ہے. وہ اتنی دیر تک روزانہ مصلی پہ کھڑا رہے، نماز کا مزہ کیا؟ مقدس اربیلی کا ایک بہت ہی چھوٹا سا واقعہ، اور اس کے بعد جو میرا اصل آج کا موضوع نماز ہی کے بارے میں، نماز سے ہٹ کے نہیں ہے. یہ مت سمجھیے کہ واقعہ سنا کے پھر نماز کا چیپٹر کلوز، نہیں، پھر تو اصلی نماز کا چیپٹر شروع ہوگا. لیکن ایک چھوٹا سا واقعہ، مقدس اردبیلی تاریخ تشیع کے ان دو مجتہدین میں سے ایک، جن کے بارے میں یقین کے ساتھ یہ کہا جاتا ہے، لفظ بڑا مشکل لفظ ہے یقین، یقین کے ساتھ یہ کہا جاتا ہے کہ اس غیبت میں بھی وہ جب چاہتے تھے زمانے کے امام سے ملاقات کر کے مسائل کا حل دریافت کر لیتے. ہماری تاریخ کے جتنے مشہور مراجع، ان میں سے ہر ایک کی امام سے ملاقات ہوئی. محمد ابن یعقوب کلینی ہوں، کہ شیخ صدوق ہوں، کہ شیخ مفید ہوں، کہ شیخ طوسی ہوں، کہ سید مرتضی ہوں، کہ علامہ حلی ہوں، کہ شہید اول و شہید ثانی ہوں، چاہے علامہ مدرسی ہوں، اور وہاں سے لے کے زمانے حاضر تک کے علماء. آغا محسن حکیم کا ایک جملہ کہ اس جہاز پر مجھے حج کرنے سے منع کر دیا گیا. اور کب یہ جملہ کہہ رہے؟ جب وہ ہوا میں اڑے ہوئے. کس نے آ کے منع کیا؟ وہاں کون تھا ایسا؟ حضرت امام خمینی کا یہ جملہ کہ آج کی رات تہران کا کوئی شخص اپنے گھر میں نہیں رہے گا، مرد ہو، عورت ہو، بوڑھا ہو، بچہ ہو، سب کے لیے واجب ہے کہ وہ گھر سے باہر نکلے. یہ سارے وہ واقعات ہیں جو آپ اس ممبر سے سنتے رہتے ہیں، اسی لیے میں تفصیل تو چھوڑیے اختصار بھی نہیں کر رہا ہوں، صرف اشارہ کر رہا ہوں. تو وہاں سے لے کے یہ سلسلہ یہاں تک چلا. مگر باقی مراجع اور مقدس میں ایک فرق ہے کہ باقی مراجع امام سے ملنا چاہتے ہیں، کوئی مسئلہ ہے، کوئی حاجت ہے، یا ویسے ہی زیارت کی تمنا ہے، تڑپ رہے ہیں ہماری آپ کی طرح، اپنی مرضی سے نہیں مل پاتے. جب امام کی مصلحت ہوتی ہے، چاہے وہ مسجد سہلا کی 40 راتوں کا عمل کیا ہو، چاہے مسجد جمگران کا عمل کیا ہو، چاہے وہ دعائیں پڑھی ہو، لیکن وہ تڑپ رہے ہیں، جب امام چاہیں گے تو ملیں. مقدس اردبیلی کے بارے میں اور سید مہدی کے بارے میں کہا جاتا کہ دو مرضی ایسے کہ جب ان کا دل چاہتا یہ امام تک پہنچ جاتے تھے. تفصیلات کا موقع نہیں ہے، اس لیے کہ آج کی مجلس ولایت کے عنوان پر ہے، مقدس کے حالات پر نہیں ہے. لیکن یہ بہت عظیم حال ہے. ایک لسٹ ہے ہمارے پاس ان علماء کی جنہوں نے ساری زندگی کوئی حرام کام تو حرام کام، کوئی مکروہ کام بھی نہیں کیا. یا واجب یا مستحب. وہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ایک الگ عنوان ہے، ان میں مقدس کا نام اتنا اہم کہ ہم اور آپ تو کسی کی اٹھ پٹانگ حرکتیں دیکھ کر بھی اس کو ٹائٹل دے دیتے ہیں کہ بڑا اللہ والا ہے، بہت ہی صوفی ہے، بہت ہی مقدس. مقدس سے اردبیلی کو عام آدمی مقدس نہیں کہتے. حضرت امام خمینی جب ان کا ذکر کرتے ہیں نام نہیں لیتے، قال المقدس. مرحوم آیت اللہ خود جب اپنے درس میں ان کا کوئی فتویٰ ڈسکس کرتے ہیں تو کہتے ہیں قال المقدس. بڑے بڑے مراجع وہ ان کو مقدس کہتے ہیں، انتہائی عظیم تقوی کے اعتبار سے اور علم کے اعتبار سے. یہ واقعہ، ایک رات کو سو رہے ہیں خواب میں، رسول خدا کو دیکھا. جس خواب میں رسول خدا آ جائے وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال پہلے یہ پتا ہونا چاہیے یہ رسول ہیں کہ نہیں. مقدس جیسا عظیم مرضی. ہم تو یہ اپنا خواب لے کر انہی کے پاس جائیں گے کہ بھئی ہم نے خواب میں دیکھا، ہمیں رسول خدا لگے، آپ کنفرم کریں کہ ہیں کہ نہیں. یہ تو کرائیٹیریا ہے ہمارے خواب کے صحیح اور غلط ہونے کا. تو جب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا، اور حضرت موسیٰ کو دیکھا، حضرت موسیٰ بھی اللہ کے انتہائی اہم انبیاء میں سے ایک، رتبے میں تیسرے نمبر پر آتے ہیں حضرت ابراہیم کے بعد انبیاء میں. اور حضرت موسیٰ ایک جملہ پیغمبر سے کہہ رہے ہیں جو بالکل کامن سینس کا جملہ، کہ یا رسول اللہ آپ کی ایک حدیث ہے کہ جس نے نہیں، حدیث یہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء جیسے، اور حضرت موسیٰ بنی اسرائیل سب ان کی قوم کے نبی کو پیغمبر نے اپنی امت کے عالم کے برابر قرار دیا. تو ذرا حضرت موسیٰ کو اعتراض نہیں ہوا، سمجھنا. دیکھیں دو الگ چیزیں، ایک ہوتا ہے کسی چیز پہ اعتراض کرنا، ایک ہوتا ہے کسی چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا، الگ الگ چیزیں. اگر ہم کہیں کسی مرجع کے فتوے پر کریٹیسائز کرنا حرام ہے، وہ الگ چیز، وہ آپ کا اعتراض، غلط ہے فتوا، کہاں سے دے دیا فتوا، ہم نہیں مانتے، اس کو کہتے ہیں کریٹیسزم. اور ایک ہوتا ہے کہ مسئلہ انہوں نے کہا میں سمجھ میں نہیں آ رہا، اس کی کچھ ذرا وضاحت کر. دو چیزوں کو مکس اپ نہ کیجئے. تو خیر حضرت موسیٰ نے کریٹیسائز نہیں کیا، یا رسول خدا آپ نے جب یہ کہہ دیا کہ آپ کی امت کے عالم، وہ کون؟ پیغمبر نے چاروں طرف دیکھا، مقدس ایک طرف کھڑے. کل کی مجلس کے شروع میں جو بات آئی تھی اس کو بھی اس سے جوڑ لیجئے کہ اگر جیسا سوال ہو ویسا جواب دے دیں پھر بھی بات کو آدمی آگے بڑھائے. اب بات آگے بڑھانے والا کوئی دانشمند و عقل مند ہے تو کوئی نہ کوئی اس کی مصلحت ہوتی ہے. تو خیر وہ اس کی ایک دلیل یہ واقعہ بھی. پیغمبر نے چاروں طرف دیکھا، مقدس کھڑے تھے، اشارہ کیا کہ اے کلیم خدا، اے نبی خدا، اے موسیٰ ان میں سے. تو یہی حضرت موسیٰ نے کہا کہ یا رسول اللہ اجازت ہے کہ میں جا کے ذرا ان سے بات کروں، جج کرے کتنا ان کا علم ہے میری امت کے نبی کے برابر. چنانچہ پیغمبر نے اجازت دی قریبا. اچھا جب قریب آئیں گے تو بات چیت کیسے شروع ہوگی؟ آتے انہوں نے سوال کیا کہ تمہارا نام کیا؟ اب ایک سوال کرنا تھا کہ ایک بار مقدس اسٹارٹ ہوگا. میرا نام احمد ہے، میرے باپ کا نام محمد ہے، اردبیل کے علاقے میں پیدا ہوا، نجف میں آ کے تعلیم حاصل کی، کربلا میں زندگی گزارتا ہوں، یہ میرا ایڈریس ہے، یہ میرا ٹیلی فون نمبر ہے، یہ میرا سیل نمبر ہے، یہ میری ای میل آئی ڈی ہے، یہ اس طرح سے صبح اٹھتا ہوں، اس طرح شام کو. یعنی بہرحال مقصد یہ کہ بہت تفصیلات. حضرت موسیٰ چکرا گئے. ایک حدیث آپ نے سنی ہوگی نا، عقل مند کی نشانی یہ ہے کہ تین چیزوں میں بہت کمی کرتا، سونے میں، اور بہت ہی عقل مند ہے تو صرف مجلس میں ایک گھنٹہ سوتا ہے، اس کے علاوہ تو سوتا بھی نہیں ہے. تو سونے میں، کھانے میں اور بولنے میں. ایک عام انسانوں میں جو صاحب علم بھی نہ ہوگا صاحب عقل، اور مقدس جیسا عالم جسے رسول خدا ایز اے ماڈل پیش کر رہے ہیں کہ یا نبی خدا، ایک تو یہی، اور وہ اتنی لمبی، اور بہت ساری باتیں ایسی جن کی کوئی ضرورت بھی نہیں. حضرت موسیٰ چکرا گئے، حیران ہو گئے، کہا کہ اے شخص میں نے صرف تجھ سے نام پوچھا، نام ہوتا احمد، اور یہ لمبی چوڑی تفصیل تو نہیں پوچھی. مقدس اردبیلی نے پلٹ کے کہا کہ اے نبی خدا، آپ بھی مجھے ایک سوال کا جواب دیں. اب یہ قرآن کا 20 سورہ ہے، سورہ طہٰ. رسول خدا کے نام طہٰ و یاسین، تو طہٰ سورہ جو ہے یہ اس کا دوسرا پیج ہے جس میں آپ کو یہ سب ملے گی تفصیل. کہ حضرت موسیٰ شادی ہو گئی ہے، بیوی کو لے کے جا رہے ہیں، اور راستے میں اندھیرا ہو گیا اور بیوی نے کہا لائٹ چاہیے تو ایک جھاڑی کے پیچھے آگ نظر آئی وہاں گئے اور خدا نے خطاب کیا تو قرآن کی آیت قال وما تلک بیمینک یا موسیٰ آیت ہے اے موسیٰ تمہارے سیدھے ہاتھ میں کیا اور جو قرآن جواب کوٹ کر رہا ہے قال موسیٰ فرماتے ہیں یا عصایا اتوکل علیہا اہش بہا غنمی ولی فیہا مآرب اخرى موسیٰ اب یہ قرآن کی آیت موسیٰ کا جواب ہے کہ اے پروردگار میرے ہاتھ میں ہی عصایا یہ میرا عصا ہے یا اس کو میں زمین پہ گاڑ کے اس کے سہارے بیٹھتا ہوں یہاں تو صرف دو ہی دیواریں ہیں کتنے سارے مومنین کو اس وقت سہارا چاہیے میرا یہ جملہ سن کے تو اور زیادہ خواہش پیدا ہو رہی ہوگی لیکن مجبوری موسیٰ جو ہے وہ اپنے ساتھ انتظام کرتے ہیں خدا بندہ اسے زمین میں گاڑ کے اس کے سہارے بیٹھتا ہوں اوش و بہا غنمی اس کے ذریعے سے اپنی بھیڑ بکریوں کی حفاظت کرتا ہوں ولیا کیا ماری میں اخرا اس میں اور بہت سارے فائدے مقدس نے کہا یا موسیٰ اللہ نے آپ سے صرف اتنا پوچھا تھا وما تلک بیمینک کا یا موسیٰ تیرے سیدھے ہاتھ میں کیا اتنا جواب کافی تھا کہ یہ میرا عصا اور اس کے بعد جو آپ نے تفصیل بتائی کہ اس عصا سے یہ کام کرتا ہوں یہ عصا کا یہ فائدہ ہے یہ عصا کا یہ فائدہ ہے اتنی تفصیل آپ نے کیوں بتا دی جناب موسیٰ نے کہا تمہیں نہیں معلوم اے احمد اربیلی تمہیں نہیں معلوم زندگی میں پہلا موقع تھا کہ اللہ مجھ سے براہ راست باتیں کر رہا تو میرا دل چاہتا تھا یہ بات جتنی لمبی ہو جائے جتنی لمبی ہو جائے جتنی دیر اللہ میری جانب رہے جتنی دیر مجھ سے بات کرتا رہے اس لیے میں جان بوجھ کر بات کو لمبا کر رہا تھا کہا نبی خدا یہی میرا مسئلہ زندگی میں پہلی بار کوئی نبی خدا کوئی رسول خدا مجھ سے بات کر رہا ہے مجھے مزہ آ رہا دل چاہ رہا ہے بات کو جتنا لمبا کر سکتا ہوں لمبا کروں اس لیے اس تفصیل میں گیا ہوں حضرت موسیٰ وہیں سے واپس ہو یا رسول خدا مجھے کوئی امتحان نہیں لینا واقعا آپ کی امت کے یہ عالم میری قوم کے انبیاء کے برابر ہے مگر جملہ کیا آیا جملہ یہ آیا کہ جب اس سے بات کا موقع ملے جس سے آپ کو محبت اب میں بھونڈی بھونڈی مثالیں نہیں دیتا ہوں اور بہت ساری مثالیں جب اس سے بات کا موقع ملے پاکستان میں پوچھئے والدین سے رات کے 12 سے 5 تک جو فری پیکج آتا ہے اور وہ لگے ہوتے ہیں اس فری پیکج پر تو وہ کہاں بات ہو رہی ہوتی ہے کس سے بات ہو رہی ہوتی ہے اس سے زیادہ بیان کرنا تہذیب ممبر کے بھی خلاف ہے اور شاید غم کی ان راتوں کے بھی لیکن بات کیا کہ جس سے آدمی کو ایک اٹیچمنٹ ہے جس سے لگاؤ جتنا لگاؤ ہے اتنا ہی ڈیپینڈ کرتا ہے جس سے محبت ہے دل چاہتا ہے جتنی لمبی بات ہو جائے دل ہی نہیں چاہتا ہے فون کو رکھنے کا یا کال کو ڈسکنیکٹ کرنے کا یہ فطرت ہے آدمی کی اگر ہمیں اتنا ہی پتا چل جائے کہ نماز کہتے کس کو تو یاد رکھیے نماز پڑھوانا مسئلہ نہیں ہوگا نماز ختم کروانا مسئلہ ہوگا مومن نماز چھوڑنے کو تیار نہیں ہوگا اس لیے کہ نماز اس بات کا نام ہے کہ کائنات کے حاکم نے سب کو ہٹا کے آپ کو اپنی بارگاہ میں بلایا اس کو میرے پاس آنے دو اس وقت میں اس سے بات کرنا چاہ رہا ہوں نماز آپ کی بات ہے ڈائریکٹ اللہ سے آپ کی بات ہے رب العالمین سے آپ کی بات ہے خالق کون و مکان سے آپ کی گفتگو چل رہی ہے آپ کا سلسلہ کلام چل رہا اسی لیے ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ سب سے اچھی نماز وہ ہے جس کا قنوت سب سے لمبا ہوتا ہے کیونکہ نماز میں باقی جتنی باتیں وہ تو گویا ایک طرح سے سیٹ فارمولا اسلام نے دیا تو میں یہ پڑھنا قنوت وہ ہے کہ جس کے اندر آپ جتنا چاہیں ایڈیشن اور اضافہ کرتے چلے جائیے تو اب ایک حدیث بھی ہے نماز کے بارے اور اس کا ایک خاص کانٹیکسٹ بھی ہے اللہ کے رسول جب میرے بچے بہت چھوٹے چھوٹے تھے تب یہ سوال بچے مجھ سے بہت کرتے بھائی جب پہلی مرتبہ آدمی نکلتا ہے تو ہر جگہ اس کی آنکھیں پھٹ جاتی جب میں پہلی دفعہ 84-85 میں ٹورنٹو آیا تھا آپ میں سے بہت سے نہیں آئے تھے تو میں چہرے دیکھ کے بتا رہا ہوں کہ آپ میں سے بہت سے نہیں آئے تھے اور کچھ آئے بھی ہوں گے اس وقت لیکن چہرے پہچانے نہیں جا رہے اس وقت بغیر داڑھی والے تھے ان تقریروں کے بعد بہت سے انہوں نے داڑھی رکھی ہے تو خیر خلاصہ یہ ہے کہ پہلی دفعہ واقعا کے پھٹکے رہ گئی کہ ٹورنٹو لگا کہ ہاں واقعا دنیا کے کسی ایسے خطے میں گئے اب تو گھر سے نکلنے کو میں تیار نہیں تھا لیکن یہ بات کی چیزیں پہلی بات ہے کہ یہ پہلی مرتبہ لندن گیا ٹورنٹو گیا نیو یارک گیا یہ تو ہوا مادی پہلو لیکن نہ مزہ یہاں آتا ہے نہ مزہ وہاں آتا مزہ آتا ہے یا حج کے دوران مکے میں اور یا پھر کربلا محلہ کی زیارت میں اب وہاں گئے وہاں جا کے تفصیل بتائے اب جب گھر والوں کو تفصیل بتائی جا رہی ہے بچے تڑپ کے کہتے ہیں پاپا آپ اکیلے چلے گئے ہمیں لے کے کیوں نہیں گئے. ہر جگہ یہ فطری بات ہے بچہ یہ سوال کرے گا. اللہ کے رسول جب معراج کے سفر سے واپس آتے ہیں. اچھا معراج کا سفر پیغمبر ساتوں آسمان تک گئے اور آئے, اس سفر کا مقصد اگر کوئی یہ کہے کہ مولانا ایک جملے میں بتائیے اتنا لمبا سفر جو آئن اسٹائن کو چکرا کے رہ گیا, اس انداز کا سفر, اس کی جو تھیوری ہے تھیوری آف ریلیٹیوٹی جس پر آج کل کچھ اعتراض بھی سامنے آئے, لیکن معراج کا سفر 1400 سال پہلے جس رفتار سے پیغمبر گئے اور آ رہے ہیں, اور اس کا نماز سے بہت گہرا تعلق. معراج کا مقصد کیا تھا, معراج کا تحفہ کیا, یہ دو چھوٹے سوال. میں اپنے موضوع کے اندر ہوں. معراج کا تحفہ تو یہی نماز ہے جو روایت ابھی آ رہی, لیکن معراج کا مقصد کیا تھا, جو پیغمبر کو زمین سے آسمان تک لے جایا گیا. اور معراج دو طرح سے ہوئی ہے, پہلے پیغمبر اس طرح سے چلے جیسے پلین چلتا, پھر اس طرح سے چلے جیسے راکٹ چلتا. پلین جو ہے وہ شرق سے غرب تک ہاریزینٹل اس کا موومنٹ ہوتا ہے, راکٹ ورٹیکل جاتا. پہلے پیغمبر مدینے گئے, نجف گئے, کوہ طور گئے, بیت المقدس گئے, کربلا گئے, قم گئے دنیا میں, اور پھر پہلے آسمان اور ساتویں آسمان اور عرش الہی. پورے سفر کا مقصد کیا, پورے سفر کا مقصد ہے ولایتی علی کا اعلان کروانا, ولایتی علی کا پیغام دینا. معراج کا پورا مقصد یہ بتایا جا رہا, یہ روایتیں بھی ہیں, یہ احادیث بھی ہیں, یہ واقعات بھی ہیں. تو میرا موضوع ہے معراج اور میرا موضوع ہے ولایت, دونوں ایک ہی چیز ہے. ولایت کا اعلان امت کے سامنے غدیر میں ہوا, لیکن آسمانوں پر یہ اعلان پہلے ہوا شب معراج. یہ تو مقصد معراج, اور تحفہ معراج نماز. وہ کیسے, اس وقت تک اسلام میں 5 نمازیں نہیں آئیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں کتنا اچھا تھا کاش ہم اس وقت پیدا ہوا ہوتا, ایک ہی نماز سے کام چل جاتا. لیکن خیر, اب آئیے اصل جملے میں. اللہ کے رسول آئے اور آنے کے بعد تفصیل بتا رہے, میں نے آسمانوں پہ کیا دیکھا, دنیا میں کیا دیکھا اور آسمانوں میں کیا دیکھا, دونوں بتا رہے ہیں. اب عرب کے لوگوں کے لیے تو بہت بڑی بات, جب آج سے 25 سال پہلے 35 سال پہلے پاکستان کے لوگوں کو جا کے آپ یہاں کی باتیں بتائی, کتنی حیرت و تعجب ہوتی, ہر بات پہ یقین کر لیتے. میں نے اپنے بچپنے میں سنا تھا, میں نے باقاعدہ اس آدمی سے سنا تھا جو اس وقت امریکہ سے گیا تھا واپس, یہ 60s کی بات ہے. 60s میں تو انگلینڈ بہت بڑی چیز, امریکہ تو خیر عرش الہی سے بھی پرے کی کوئی چیز. وہ آ کے بتا رہے تھے کہ ہم لوگ کہاں رہتے ہیں, پاکستان میں اور کراچی میں, ترقی تو وہاں ہے وہاں, اور قسم کھا کے ترقی بتا رہا ہے. کیا ترقی بتا رہا ہے, کہہ رہا ہوں لوگوں نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ ایک مشین بنا دی, اس کے اندر اگر آپ 40 سال کی عورت کو ڈالیں تو 20 سال کے دو جو کھلے نوٹ ہیں نا وہ آ جاتے ہیں. ہمیں یقین نہیں آیا, ہم نے کہا یہ تو کچھ ذرا زیادہ لگ رہا. ارے نہیں, قسم کھائی اس نے کہ میں ہوٹل کے لابی میں بیٹھا تھا, ایک سامنے ایک مشین تھی, اس کا دروازہ کھلا, 40 سال کی خاتون گئی, دروازہ بند ہو گیا, 2 منٹ کے بعد دروازہ کھلا, 20 سال کی دو نکل کے باہر آ رہے ہیں. قسم کھا رہا ہے کہ ہاں میں نے اپنی آنکھ سے مشین دیکھی ہے, میرے سامنے 40 سال کی عورت گئی اور میرے سامنے وہ کھلا ہو کے چھٹا ہو کے 20 سال کی دو لڑکیاں باہر آ رہی. آج پتا چلا اس کی قسم بھی سچی تھی. لیکن خیر, خلاصہ یہ ہے کہ اس زمانے آج سے صرف 40 سال پہلے اس قسم کی باتیں بیان کی جاتی, تو جس طرح آپ ہنس رہے ہیں آدھے لوگ ہنستے تھے تو آدھے یقین بھی کر لیتے. تو آج سے 1400 سال پہلے عرب کے لوگوں کی تو آنکھیں پھٹ گئی جب رسول نے عرش الہی بتایا, جب رسول نے جنت کی تفصیلات بتائی, جب رسول نے وہ چاروں نہروں کا سورس بتایا, کوثر و تسلیم اور زمزم وغیرہ. تو ایک مرتبہ پیغمبر تفصیل بتاتے جا رہے ہیں. قریش مکہ تو مخالفت کی وجہ سے کچھ بولنے پر مجبور ہیں, مگر مسلمان تو یقین کرتے جا رہے ہیں. کسی نے تڑپ کے کہا یا رسول اللہ, یہ اکیلے آپ کو اللہ نے معراج دے دی, ہم آپ کے کلمہ پڑھنے والے اور ہم اس سے محروم رہے, ہمیں یہ نہ مل سکا جو آپ کو مل رہا. سب پیغمبر نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ نہیں, جو مجھے ملا یہ تمہیں بھی مل سکتا ہے. الصلاۃ معراج المومن, یہ نماز یہ مومن کی معراج ہے. اس میں مومن وہیں پہ پہنچ جاتا ہے جہاں پہ میں پہنچا تھا. اللہ کا اتنا قریب پہنچ جاتے ہو کہ جب نماز پڑھو تو یہ سمجھو اللہ تمہارے سامنے, تم اللہ کو دیکھ رہے. یہ نماز اسی سے تو ہمارے علماء نے وہ جملہ بنایا, آج شب جمعہ ہی کا جملہ, کہ جب کبھی آپ کو اتنا بڑا پرابلم پیش آئے کسی طرح سالو نہ ہو رہا ہو, تو ڈائریکٹ آپ اللہ کا ٹیلی فون ملائیے ہاٹ لائن 24434 کوئی اسی پیغمبر کی اسی حدیث کی مدد سے، کہ جو 24434 نمبر بنا ہے وہ اسی حدیث کی وجہ سے، دو رکعت فجر، چار رکعت ظہر، چار رکعت عصر، تین رکعت مغرب، چار رکعت عشاء نماز پڑھیے یومیہ، اور پھر دعا مانگیے، دیکھے گا آپ کی دعا کتنی جلدی قبول. ایک ہوتا ہے تھرو پراپر چینل آپ کی اپلیکیشن اللہ تک جا رہی، اور ایک یہ ہے کہ نہیں آپ نے نماز پڑھی تو ڈائریکٹ آپ اللہ کے سامنے ہیں. آپ تو کینیڈا میں رہنے والے ہیں اس لیے یہ مثال آپ کے لیے غلط ہے، لیکن پاکستانی اخبار اگر کبھی پڑھی، وہ سربراہ مملکت جا رہے تھے مجمع کو، سیکرٹری کو توڑتی بھی ایک بیوہ عورت باہر نکلی، اپنی درخواست ڈائریکٹ ان کے ہاتھ میں دے دی. یا تو خیر سسٹم ہے جس میں اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن نماز اسی کا نام ہے کہ ڈائریکٹ آپ نے اپلیکیشن اللہ آپ کے سامنے آ گیا، آپ نے اس کے ہاتھ میں دے دی. دن میں کتنی مرتبہ موقع مل رہا اگر یہی سمجھ میں آ جائے تو نماز پڑھنے کا مزہ آئے گا. پھر کوئی حدیث پڑھ کے، کوئی عذاب بتا کے، کوئی کوڑے بتا کر، کوئی قبر کی کیفیت بتا کر، کوئی فشار قبر بتا کے نماز نہیں پڑھوائی جائے گی، پھر نماز کو رکوانا پڑے گا. اور یہی مزہ جو تھا کربلا والوں کو کہ تیر برس رہے ہیں، کسی نے بھی یہ نہ کہا کہ مولا کیا آج کے دن بھی اول وقت پر ہی نماز پڑھنا، آج کوئی گنجائش، کوئی لینینسی کچھ نہیں. نہیں، ہر ایک خوشی کے ساتھ تیار ہے کیونکہ مزہ آ رہا ہے نماز. جب مزہ آ جائے، کراچی کے قریب ایک شہر حیدرآباد ہے، حیدرآباد میں ایک زمانے میں ایک بہت ہی مشہور اور بہت ہی ٹیسٹی مچھلی ملتی تھی، پلا مچھلی. اتنے کانٹے ہوتے تھے اس کو کھانا مشکل تھا، لیکن اتنی مزیدار بھی تھی کہ اس مزے کی خاطر وہ کانٹے ہیں، آدمی اگر نئے آدمی ہو تو بیچارہ پھنس ہی جائے. نماز میں بھی جو نیا ہوتا ہے نا وہ ذرا گھبرا جاتا، لیکن جن کو مزہ آ جاتا ہے وہ کانٹوں بھری مچھلی ہے، لیکن وہ مچھلی کھانے کے لیے کراچی سے ٹریول کر کے اس وقت حیدرآباد جاتے تھے جب سپر ہائی وے بھی نہیں بنی. یہ حیدرآباد وغیرہ کے لاہور کے لوگ ان جملوں کا مطلب کراچی والوں سے پوچھ لیں، لیکن کوئی 40 سال سے اوپر والے سے پوچھئے گا. تو خیر خلاصہ یہ ہے کہ جب مزہ آ جاتا، مزہ نہاری جتنی زیادہ اسپائسی ہو اتنا ہی مزہ آتا ہے، ناک بہ رہی ہے، آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں، سیسی کر رہے ہیں اور کھائے جا رہے ہیں. یہ بہت میں بھونڈی مثالیں دے رہا ہوں. جب مزہ آتا ہے تو برستے تیروں میں نماز پڑھنے کو دل جاتا، آسمان کو دیکھ کے یاد دلاتا ہے ابو سمامہ، مولا وقت نماز آ گیا، یہ نماز بھی آپ کے پیچھے پڑھنے کا دل جا رہا. جعلک اللہ من المصلین. یہی ہمارا مسئلہ ہے کہ ہمیں ان چیزوں کی حقیقت نہیں پتا. جب چیزوں کی حقیقت پتا ہوتی ہے تو نہ صرف یہ کہ مزہ آتا ہے بلکہ نیچر بدل جاتی، آدمی کی نیچر بدل جاتی ہے. ہر ماں اپنی اولاد کی حفاظت کی تمنا کرے گی، کربلا کی ہر ماں کو یہ فکر ہے پہلے میرا بیٹا مارا جائے. پہلے کی فکر ماں کو کب ہوتی؟ جب کوئی دنیاوی ترقی اور کامیابی کی بات ہو، امتحان دیا ہے مولانا دعا کرے ہمارے بیٹے کے نمبر سب سے اچھے آئے، جاب کے لیے اپلائی کیا ہے مولانا اپلائی 500 نے کیا، دعا کرے ہمارے بیٹے کی اپلیکیشن منظور ہو جائے. امیگریشن کے لیے درخواست دی ہے مولانا خاص دعا کرے یہ ہمارے بیٹے کا کام سب سے پہلے ہو جائے. ارے 20,000 آدمی کیو میں لگے، نہیں نہیں مولانا سب سے پہلے، یہ نیچر ہے ماں کا. مولانا فلاں علاقے میں وہ بیماری پھیلی ہوئی، دعا کریں اللہ ہمارے بچے کو بچا لے. تو جو مر رہے ہیں وہ بھی تو کسی کے بچے ہیں، نہیں ہمارا بچہ سلامت رہے. یہ ماں کا نیچر جو اللہ نے رکھا ہے، جس کو ممتا کہتے ہیں، اور اللہ اس جذبے کا احترام بھی کرتا ہے. لفظ میں بہت خطرناک استعمال کر گئے، اس کی تشریح کسی اور موقع پر جب میں یہ بتاؤں گا کہ حج اور عمرے میں خالی خانہ کعبہ کا طواف نہیں کروایا جاتا، جناب حاجرہ کی قبر کا بھی طواف کیا جاتا ہے، ایک ماں یہاں پہ دفن. لیکن جب حقیقت دین معلوم ہو جائے اور اللہ خوش ہو اس کی حقیقت معلوم ہو، تو ہر ماں یہ کہے کہ مولا دعا کرے سب سے پہلا لاشا میرے بیٹے کا آ جائے. ہر ایک کو فکر ہے امتحان میں اس کا بیٹا سب سے زیادہ نمبر لے کے کامیاب. کربلا کی ماں کو یہ فکر نہیں، کربلا کی ماں کو یہ فکر کیا ایسا نہ ہو میرا بیٹا بیٹھا رہے اور بنی ہاشم کا کوئی اور شہزادہ مارا جائے. اور اس میں بھی خاص طور پہ خیال رکھیے گا ساری زندگی آپ نے مصائب کربلا سنے. آپ کو پتا ہے نا کہ حسین کی اولاد سے زینب کتنی محبت کرتی تھی. کل ہی شہزادہ علی اکبر کا ذکر ہوگا. یعنی محاورتن ایک بات کہہ رہا ہوں کہ شاید حسین علی اکبر سے اتنی محبت نہ کرتے ہوں جتنی محبت زینب علی اکبر سے کرتی. اور کیوں؟ میرے بھائی کا 18 سال کا جوان. مگر سوچیے کیا حسین اور زینب کی محبت جہاں جہاں ہے یک طرفہ؟ بخالی زینب ہی کی طرف سے محبت ہے، حسین کی طرف سے کوئی محبت نہیں. جتنا زینب حسین سے محبت کرتی ہیں اتنی ہی محبت حسین کو بھی اپنی زینب سے، اور جتنی محبت زینب کو حسین کی اولاد سے ہے اتنی ہی محبت حسین کو زینب کی اولاد سے. زینب کا اگر سب سے بڑا امتحان ہے میرے اکبر کا مقتل میں جانا، تو حسین کے لیے بھی اتنا ہی بڑا امتحان ہے میری زینب کے لال اون و محمد میدان میں جانا. چنانچہ یہ بھی ایک وجہ ہوگی صاحبان عزا، ایک تو میرا انداز گفتگو ذرا فاسٹ ہوتا، بہت سی چیزیں جو ہیں وہ تیزی میں آپ نہیں سن پاتے تو غلط فہمیوں میں مبتلا نہ ہوں، الفاظ پہ غور کیجئے گا. یہ بھی ایک وجہ ہوگی کہ حسین اون و محمد کو اپنے ساتھ لے کے کربلا چلے گئے. جوانان بنی ہاشم میں سب جا رہے تھے، بیٹیوں میں سغرا کو چھوڑ دیا تھا لیکن شہزادے جتنے بھی تھے سب چلے، صرف اون و محمد کو لے کے نہیں گئے تھے آقا. اگرچہ ظاہری اعتبار سے آقا نے یہ جملہ کہا تھا کہ بیٹا اون، بیٹا محمد، تمہارا باپ عبداللہ ابن جعفر تیار بہت ضعیف اور بیمار، بلکہ اتنی آنکھوں کی بینائی کمزور تھی کہ جس کو آج کی انگریزی زبان میں کہا جائے گا پارشلی بلائنڈ. باپ کی خدمت کرو، یہ کہہ کہ اون و محمد کربلا کے شہدا میں واحد ہیں جن کو چھوڑا گیا. مزہ دین کے لیے قربانی دینے کا بھی ایک مزہ ہوتا ہے جس کی سمجھ میں آ جائے. حسین ایک بہت بڑا امتحان دیتے ہوئے مکے سے نکلے حج، جس حسین نے 25 حج تو پیدل کیے، اور حج شروع ہونے والا ہے، کل 9 تاریخ کو حج شروع ہو جائے گا، بلکہ 8 سے ہی حج شروع ہو جائے گا، اور 26واں حج حسین کا ہے. صرف ایک دن کیا چند گھنٹے باقی بچتے ہیں اور حسین کو اپنا حج قربان کرنا پڑ رہا. اسلام کے لیے حسین نے جو قربانیاں دی ان میں پہلی قربانی یہاں سے شروع ہوتی ہے، ظاہری اعتبار سے حج قربان کر، نہیں کروں گا حج، کعبے کا احترام برقرار رہے، مجھے تو مرنا ہی ہے، یہ لوگ تو مجھے شہید کریں گے لیکن احترام ہے کعبہ. لیکن حسین کو کتنا قلق اور دکھ تھا کعبہ چھوڑنے کا. یہ روایت کا جملہ ہے کہ حسین کی سواری جب مکے سے چلی تو سواری آگے جا رہی، حسین آگے دیکھ ہی نہیں رہے، حسین گردن گردن کو گھما کے پیچھے دیکھ رہے جب تک کعبے کی ایک جھلک بھی نظر آتی رہے. میرے مظلوم آقا نے آگے دیکھا ہی نہیں، کعبے پہ نگاہ جمی، ساری کائنات حسین کے چہرے کی زیارت کو اپنی سعادت سمجھتی، اور میرا آقا آخری لمحے تک کعبے کی جھلک دیکھتا. جب کعبہ نظر آنا بند ہوا اب یہ قافلہ چلا، لیکن ابھی پہلی منزل پر پہنچا تھا، بلکہ منزل بھی نہیں، ابھی مقام تنیم پر پہنچا تھا جہاں وہ مسجد عائشہ یا مسجد عمرہ ہے. وہ جگہ کتنی؟ 7 کلومیٹر دور ہوگی حرم سے، 7 کلومیٹر پہ قافلے کبھی نہیں رکتے، لیکن وہاں پہ یہ قافلہ پہنچا. حسین نے آواز دی، عباس، حسینی قافلے کا سارا انتظام عباس کے پاس، عباس قافلے کو روک دو، ہمیں یہاں قیام کرنا، میرا خیمہ لگاؤ. عباس تو حسین کے اشارے پہ حرکت کرتے ہیں کہ مولا خیمہ لگ گیا، لیکن یہ بتائیے کہ ساری سواریاں بٹھائی جائیں، سیدانیوں کے بھی خیمے لگا جائے گا؟ نہیں، تھوڑی دیر کا صرف میرا قیام. اور عباس اب جاؤ باہر، میرا مہمان آ رہا ہے، اس کا استقبال کر کے لاؤ. عباس حسین کے خیمے سے باہر نکلے تو کیا دیکھا؟ مہمان کون؟ عباس کے اپنے بہنوئی، زینب کبرا کے شوہر، جعفر تیار کے بڑے بیٹے، عبداللہ ابن جعفر تیار اس حالت میں آ رہے ہیں کہ اون و محمد کو اپنے ساتھ لا رہے، ان کے سہارے سواری پہ بیٹھے، سیدھے حسین کے خیمے میں آئے. عباس نے استقبال کیا، سلام کیا بہنوئی کو لے کر. بہنوئی بھی کون بہنوئی؟ زینب کا شوہر. مولا علی نے جب زینب کی شادی کا ارادہ کیا تھا تو جس کو بطور شوہر منتخب کیا وہ کتنا افضل ہوگا. عبداللہ کو آگے لے کے آئے، حسین کے آقا کے خیمے میں لائے. عبداللہ نے حسین کو دیکھا، حسین سے عمر میں کافی بڑے. ایک مرتبہ دیکھا اور کہا کہ حسین، میں رشتے میں بھی تجھ سے بڑا ہوں، میں عمر میں بھی تجھ سے بڑا ہوں. اگر میرے اختیار میں ہوتا تو تیری پیشانی کے بال پکڑ کے تجھے روک دیتا، تجھے کوفہ تو کم از کم نہ جانے دیتا. مجھے پتا ہے کوفہ کن بے وفا اور غداروں کا شہر، لیکن مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ تو امام وقت و امام زمان، تو جو عمل کرتا ہے حکم خدا سے کرتا. میں صرف اس لیے آیا ہوں کہ ایک مرتبہ اپنی بیوی زینب کو خدا حافظ کہہ دوں. حسین نے کہا، عبداللہ وہ آپ کی بیوی ہے، وہ باہر ان کی محمل ہے، وہ زینب کی محمل ہے سواری. کہا قط اس سے اجازت لینا تھی، اجازت لے کے وہاں چلے. وہاں جناب زینب کو یہ اطلاع مل گئی، میرا شوہر آیا. ایک بار دل میں خیال پیدا ہوا کہ اگر میرا شوہر مجھے واپس لے جانے آیا اور یہ کہہ دیا کہ تم میری بیوی ہو، میرے ساتھ واپس چلو، اور حکم شریعت بھی ہے کہ شوہر حکم دے دے تو بیوی گھر سے باہر نہیں جا سکتی، تو مجھے واپس نہ جانا پڑ جائے. بس دل میں یہ خیال تھا. ادھر عبداللہ نے قریب آ کے محمل پہ ہاتھ رکھا اور صرف سلام کیا، سلام علیکی یا بنت رسول اللہ، رسول کی بیٹی میرا سلام لیجئے. زینب نے سلام کا جواب تو دیا، وہ علیک السلام یبنا امی، اے میرے چچا کے بیٹے میرا جواب سلام لو. مگر اس سے پہلے کہ عبداللہ کچھ کہیں، تڑپ کے زینب نے کہا، اے میرے چچا کے بیٹی، اگر مجھے واپس لے جانے آیا ہے تو شریعت کے آگے زینب کچھ نہ بولے گی، مگر زینب کو واپس نہ لے جائے گا، زینب کا لاشا ہی جائے گا، زینب کی میت ہی جائے گی. بھائی سے الگ ہو کے یہ بہن زندہ نہیں رہ سکتی. میرا دل چاہتا ہے ہاتھ جوڑ کر کہوں، شہزادی ابھی تو خالی آپ نے سوچا کہ کہیں بھائی اور بہن میں جدائی نہ ہو جائے تو آپ کی یہ کیفیت ہے. اور جب کل عصر عاشور حسین آخری رخصت کے لیے آئے گا اور کہے گا، زینب اب میرا الوداعی سلام لو، آج بھائی اور بہن کا ساتھ چھوٹ رہا ہے، شہزادی اس وقت آپ پہ کیا قیامت گزرے گی؟ عبداللہ زینب کے رتبے کو جانتے ہیں، چنانچہ جیسے ہی شہزادی نے کہا، حکم دیکھا تو میں چلوں گی، عبداللہ تڑپ اٹھے، سر سے پیر تک سارا جسم کانپا، ہاتھ جوڑے، کہا شہزادی بھلا میری یہ جسارت کہ میں آپ کو کوئی حکم دوں؟ میں تو اس لیے آیا ہوں، ہمارے اور آپ کے جد رسول خدا نے فرمایا ہے کہ جب راستے کوئی مشکل سفر اختیار کرو تو راستے کی مشکلات کے لیے صدقے کا سامان لے کے جاؤ. میں تو اس سفر کے لیے سامان صدقہ لایا ہوں. اور ارباب عزا کیا سامان صدقہ عبداللہ پیش کر رہے؟ ارے بوڑھے باپ نے پہلے اون کو آگے بڑھایا، کہا کہ اگر میرے آقا پہ کوئی مصیبت آئے اسے میری جانب سے صدقہ کر دینا. پھر محمد کو آگے بڑھایا اور اسے بھی لے جائیے، جب میرے آقا پہ کوئی مصیبت آئے اپنی جانب سے محبت کو صدقہ کر دینا. اون و محمد کو بوڑھا باپ سامان صدقہ بنا کے لا رہا ہے، اور واقعا ماں نے بھی ہمیشہ اون و محمد کو صدقے کا سامان ہی سمجھا. یہ ہے جس کو ولایت کا مزہ آ جائے، باپ کا مزاج بدل جاتا ہے، ماں کی ممتا بدل جاتی ہے. زینب نے بھی سارے راستے اون و محمد کو سامان صدقہ ہی سمجھا. دیکھیے بڑا لمبا سفر تھا، کبھی دھوپ تیز ہوتی تھی، زینب نے کبھی اون و محمد کو نہ دیکھا. گھبرا کے کہا، بھیا حسین دیکھتے نہیں دھوپ کتنی تیز ہے؟ اکبر کا چہرہ اتر گیا ہے جب کربلا میں پہنچ رہے ہیں، راستے کی خاک اور دھول اڑ رہی ہے. کبھی ماں نے نہ کہا، بھیا دیکھ میرا اون، میرا محمد کس طرح خاک میں آلودہ ہے. ہمیشہ کہا، بھیا دیکھ میرے اکبر کے بالوں پہ گرد جم گئی ہے. ارے سات محرم سے پانی بند ہوا، اکبر تو 18 سال کا ہے، اون و محمد تو چھوٹے ہیں. زینب نے کبھی نہ کہا، بھیا دیکھ میرے اون، میرے محمد کے ہونٹ سوکھ چکے ہیں. جب کہا پلٹ کر کہا، بھیا ذرا دیکھ میرا اکبر پیاس کی وجہ سے ہونٹ کس طرح سوکھے. شب عاشور. آقا حسین نے دو امتحان لیے شب عاشور. آقا حسین نے دو امتحان لیے, ایک اصحاب امام کا اور ایک سیدانیوں کا. اصحاب امام کا امتحان تو ہو گیا, اس کے بعد آدھی رات کے بعد میرا آقا ایک خیمے کا جائزہ لینے آیا کہ اب ذرا دیکھو کربلا کی بیویوں کی کیا کیفیت ہے. ایک خیمے کے قریب جاتے ہیں اور ہر جگہ ایک ہی منظر نظر آیا, ہر بیوی اپنی قربانی کو تیار کر رہی ہے. جب زینب کے خیمے کے قریب گئے تو ایک عجیب منظر دیکھا. کیا دیکھا؟ اپنے سامنے زینب نے اون کو بٹھایا ہے, اپنے سامنے محمد کو بٹھایا ہے, اور دونوں سے کہہ رہی ہے سنو تم جعفر تیار کے پوتے ہو, حیدر کرار کے نواسے ہو, لیکن خبردار خود سے نہ کہنا تم کون ہو, ایسا جہاد کرنا یہ لشکر یزید پکار اٹھے. جعفر تیار میدان میں آ گیا, یہ لشکر آدھا پکار اٹھے, حیدر کرار میدان میں آ گیا. عجیب جملہ کا پھر ماں نے عجیب جملہ کا, بیٹا مجھے پتا ہے حیدر کرار کا نواسا جعفر تیار کا پوتا, کل تم فرات پہ قبضہ کر لو گے, ایک بار چلو میں پانی لو گے, لیکن خبردار پانی نہ پینا جب تک اصغر پیاسا ہے. بیٹا آن, بیٹا محمد, ماں تجھے اجازت نہیں دیتی ہے کہ پانی کو پینا. اور شہزادے ننے ننے ہاتھ جوڑ رہے ہیں, اماں کل دیکھنا تیرے یہ لال کس طرح کا جہاد کرتے ہیں. اگلی صبح آ گئی, جب جوانا نے بنی ہاشم کی باری آ رہی ہے, ایک مرتبہ زینب کبرا نے حسین کو بلایا اور کہا بھیا میری خواہش یہ ہے میرے لال سب سے پہلے مقتل میں جائیں. سب سے پہلے تو اجازت نہ ملی, وہ خاصا گزر گیا, لیکن ایک منزل وہ آئی. حسین نے کہا زینب میں تیری خواہش پوری کرتا ہوں. بیٹا آن, بیٹا محمد, مقتل میں چلنے کی تیاری کرو. زینب نے روک دی. زینب نے روک دیا کہ بھیا اپنے بیٹوں کو اس طرح نہ جانے دوں گی. یہ کہہ کے زینب نے صندوق کھولا, دو امامے نکالے, حسین کے سامنے رکھے, کہا بھیا ان میں سے ایک امامہ ان کے دادا جعفر تیار کا ہے, ایک امامہ ان کے نانا حیدر کرار کا ہے, اپنے ہاتھوں سے انہیں امامے پہنا کر مقتل میں بھیج. ارے چھوٹے ہیں تو کیا ہوا, فاتح خیبر کے نواسے ہیں. اور دونوں شہزاد آقا اپنے ہاتھوں سے ننے ننے امامے ان کے سروں پہ پہنا رہے ہیں. دونوں شہزادے ایک بار گھوڑے پہ سوار ہو کے واقعا اس طرح مقتل میں گئے کہ جو پرانے لشکر یزید کے پرانے سپاہی تھے پکار اٹھے, ارے واقعا ایسا لگتا ہے آج آن محمد نہیں آئے, خیبر کے میدان میں حیدر کرار آ رہے ہیں. ایک مرتبہ جہاد کا سلسلہ جاری ہے, آخر دشمن کی فوجی آگے بڑھی, شہزادوں کو الگ الگ کیا, اچانک حملہ کیا, ارے ادھر اون گھوڑے سے زمین کربلا پہ گرا, ادھر محمد زمین کربلا پہ گرا. دونوں نے آواز دی محمود ذرا ہماری مدد کو آئیے. حسین و عباس آگے بڑھے, دونوں کے لاشیں اٹھائے. لشکر یزید کا ایک طریقہ تھا کہ جب کبھی بھی کوئی مجاہد گھوڑے پہ سے زمین پہ گرتا تھا وہ یہ سمجھ جاتے تھے ہم جیت گئے, چنانچہ وہ خوشی کے شادیانے بجاتے تھے. ادھر خوشی کے شادیانے بجتے تھے, بیویاں سمجھ جاتی تھی شہید مارا گیا ہے, وہاں ماتم شروع ہوتا تھا. آن گرا, محمد گرا, ایک کلاشا حسین نے اٹھایا, ایک کلاشا باپ نے اٹھایا, عمر صاحب کی فوج نے خوشی کے شادیانے بجانا شروع کیے, خیموں میں سیدانیوں نے ماتم شروع کیا. زینب نے روک دیا. میر انیس کہتے ہیں, میر انیس کہتے ہیں زینب نے ایک مرتبہ روک دیا اور کہا کہ سنو یہ جو تم خوشی کے شادیانے سن رہے کیسے لاشیں, یہ تو میرے بچوں کی بارات آ رہی ہے. ایک بار ماں انتظار میں بیٹھی ہے, میرے بچوں کی بارات آ رہی ہے. ایک بار حسین کے لاشیں لے کے آئے, زمین پہ رکھا, زینب نے دیکھا. اب حسین آگے بڑھے, کہا زینب میں نے تیری یہ خواہش تو پوری کر دی تھی نا, میں نے تیری خواہش پوری کر دی تھی, تیرے بیٹوں کو میدان میں جانے دیا, آج میری یہ خواہش ہے پوری کر. ایک مرتبہ تو ان کو کلیجے سے لگا لے, ایک مرتبہ تو انہیں سینے سے لگا لے. زینب بہرحال ماں ہے نا, دل بھر آیا, آگے بڑھی, اون کو گلے سے لگایا, اون مارا جا چکا ہے, محمد کو گلے سے لگایا, محمد آخری سانس لے رہا ہے. ایک جملہ کا, اماں اب تو ہم سے خوش ہو گئی نا اماں، اب تو ہم سے راضی ہو گئی نا. ارے آنا محمد کا ماتم زینب نے کسی کو نہ کرنے دیا. عزاداروں ہاتھی کیجیے، وہ لاشیں آئے، وہ تابوت آیا، جن بچوں پہ ان کی ماں نہ روئی، آج آپ اٹھیے اور ایسا ماتم کریں فاطمہ زہرا کے نواسوں کے تابوت.